بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس اور شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسا دے گا خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا اور پھر آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ یمن کے مختلف علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں میں 11 یمنی فوجی شہید و زخمی۔ یمن کے مختلف شہروں میں عوام کے مظاہرے، امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی مذمت۔ اور بین الاقوامی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کے دائر کردہ مقدمے کی سماعت۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے حملوں میں 5 یمنی فوجی شہید اور 6 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی اور برطانوی فورسز کے حملوں میں 5 یمنی فوجی شہید اور 6 دیگر زخمی ہو گئے۔ اس ملک کی مسلح افواج نے اس بیان میں کہا ہے کہ یمن کے اقتدار اعلیٰ اور خود مختاری کے دفاع کے لیے خشکی یا سمندر میں دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ یمنی مسلح افواج کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ یمنی عوام کے خلاف جارحیت کے مکمل طور پر ذمہ دار ہیں، ان کو اس جارحیت کا دندان شکن جواب ملے گا۔ یمن کی مسلح افواج نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ یہ وحشیانہ جارحیت یمن کو فلسطین کے مظلوم عوام کی حمایت و مدد سے باز نہیں رکھ سکے گی، اور یمنی مسلح افواج اسرائیل کے بحری جہازوں، بحیرۂ عرب اور بحیرۂ احمر سے فلسطین کی مقبوضہ سرزمین کی طرف جانے والی بحری جہازوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ یمن کی وزارت دفاع نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے حملوں میں وسعت کی صورت میں علاقے میں ان کی فوجی اڈے پر حملے کیے جائیں گے۔ یمن کی وزارت دفاع سے وابستہ ادارے کے سربراہ عبداللہ بن عامر نے سنا میں کہا ہے کہ اس جارحیت کے جواب میں علاقے میں امریکہ اور برطانیہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو اپنے اس کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ عبداللہ بن عامر نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ کو بحیرہ احمر کو فوجی علاقہ بنانے کی ذمہ داری بھی قبول کرنا ہوگی۔ انہوں نے یمن کے مختلف علاقوں پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب تک غزہ کے خلاف صہیونی جارحیت بند نہیں ہوگی، بحیرہ احمر میں اس کی کاروائیاں جاری رہیں گی۔ یمن کے نائب وزیر خارجہ حسین العزی نے امریکہ اور برطانیہ کے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان دونوں ملکوں کے بحری جہازوں، آبدوزوں اور جنگی طیاروں نے بڑے پیمانے پر ہمارے ملک کو اپنے جارحانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ بلا شبہ امریکہ اور برطانیہ کو اس جارحیت کی بھاری قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یمن پر واشنگٹن کی جارحیت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یہ حملے ان کی ہدایات پر انجام پائے ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکی فوجیوں نے برطانوی فوجیوں کے ساتھ مل کر ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے آسٹریلیا، بحرین، ہالینڈ اور کینیڈا کی حمایت سے یمن پر حملہ کیا۔ امریکی صدر نے جارحیت کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے بحیر احمر میں بحری جہازوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں کے جواب میں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بحری جہازوں پر یمن کی مسلح افواج کے حملوں سے بحری تجارت کو خطرات لاحق ہوتے جا رہے ہیں۔ بائیڈن نے بحیر احمر میں یمن کی مسلح افواج کے حملوں کی وجہ بتائے بغیر کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایسے حملے دوبارہ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ امریکی کانگریس کے کئی اراکین نے وائٹ ہاؤس سے جواز حاصل کیے بغیر یمن پر امریکی حملوں پر اعتراض اور اس قسم کے اقدام کے نتائج پر خبردار کیا ہے۔ یمن پر امریکی حملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ رکن روخانہ نے کہا ہے کہ ضرورت اس بات کی تھی کہ امریکی صدر بائیڈن یمن پر حملہ کرنے اور مغربی ایشیا میں امریکہ کو ایک اور جنگ میں الجھانے سے قبل وائٹ ہاؤس کو اعتماد میں لے لیتے۔ ایک اور ڈیموکریٹ رکن کانگریس نے کہا کہ یمن پر حملہ کانگریس کی اجازت کے بغیر ہوا، جبکہ اس بارے میں کانگریس سے جواز حاصل کیا جانا ضروری تھا۔ مارک پوکان نامی ایک اور رکن کانگریس نے کہا کہ امریکہ میں جس پارٹی کا بھی صدر ہو، ایسے کسی بھی حملے کے لیے اسے کانگریس کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے، بائیڈن حکومت کو ایسے کسی بھی حملے کا حق حاصل نہیں تھا۔ گریگوری میکس نے بھی کہا کہ بائیڈن حکومت کو جنگ کا دائرہ پھیلنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کرنا چاہیے۔ اسلامی تبلیغات کی کوآرڈینیشن کونسل نے یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کے حماقت آمیز کو علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام بڑھنے کا باعث قرار دیا۔ ایران کی اسلامی تبلیغات کی کوآرڈینیشن کونسل نے اعلان کیا ہے کہ یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت یمن کے قومی اقتدار اعلیٰ اور عرضی سالمیت، نیز بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اسی طرح غزہ میں صہیونی جلاد کے جرائم کی حمایت کی غم ماز ہے۔ اس کونسل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بلا شبہ اس قسم کی جارحیت سے علاقے میں جنگ کی آگ مزید بھڑکے گی اور بدامنی اور عدم استحکام پیدا ہوگا، جبکہ اس قسم کی جارحیت سے امریکہ اور برطانیہ اور اسی طرح غاصب صہیونی حکومت کے خلاف نہ صرف نفرت بڑھے گی بلکہ انہیں اور زیادہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کونسل نے اس طرح کے حملوں سے علاقائی و عالمی سلامتی پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کے سلسلے میں خبردار کرتے ہوئے اس سلسلے میں عالمی اداروں کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار کیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ حزب اللہ لبنان اور حماس نے اعلان کیا ہے کہ یمن پر امریکی حملے غزہ اور علاقے میں جارے اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی میں واشنگٹن کی مکمل شراکت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے اپنے بیان میں اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے امریکہ اور برطانیہ کے اس اقدام کو یمن کی سلامتی، خود مختاری اور اس ملک کے آزاد اور باوقار عوام پر واشنگٹن اور لندن کی کھلی جارحیت قرار دیا۔ لبنان کے حزب اللہ نے مزید کہا کہ یمن کی افواج اپنی پوری طاقت، شجاعت اور ذمہ داری کے ساتھ مظلوم فلسطینی قوم اور ان کی جرات مندانہ مزاحمت کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور تمام دستیاب وسائل اور سہولیات کے ساتھ محاصرہ توڑنے کی اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ حزب اللہ نے مزید کہا کہ ان حالات میں ایک بار پھر یمن پر امریکی حملوں نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ غزہ اور علاقے کے عوام کے خلاف صہیونی دشمن کے قتل عام میں برابر کا شریک ہے۔ دوسری جانب اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی یمن کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یمن کے خلاف یہ وحشیانہ حملے فلسطینی عوام کے خلاف گزشتہ 3 ماہ سے زائد عرصے سے جاری غاصب حکومت کے جنگی جرائم اور وحشیانہ جارحیت کی امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے حمایت کی تسلسل میں انجام پائے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس قسم کی جارحیت سے علاقے میں صرف بدامنی اور عدم استحکام ہی بڑھے گا۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کی مذمت میں یمن کے مختلف صوبوں کے ساتھ نیو یارک میں بھی مظاہرہ ہوا۔ یمن کے فوجی ٹھکانوں پر امریکہ اور برطانیہ کے جارحانہ حملوں کے بعد یمن کے مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، امریکہ اور برطانیہ کے ان حملوں کی مذمت کی گئی۔ یمن میں سب سے بڑا مظاہرہ صنعاء میں ہوا، جہاں مظاہرین نے وسیع پیمانے پر شرکت اور امریکی اور برطانوی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ مظاہرین نے غزہ کے نہتھے مظلوم عوام سے اپنی یکجہتی اور ہمدردی کا بھی اظہار کیا۔ مظاہرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے جارحانہ حملوں کی مذمت میں اس ملک کے مختلف دیگر صوبوں اور شہروں میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ یمنی عوام نے امریکی اور برطانوی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنی آمادی کا بھی اعلان کیا۔ جنوبی افریقہ کے وزیر قانون نے کہا ہے کہ ہم نے بین الاقوامی عدالت انصاف سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں فوجی کارروائی کے سدے باب اور فلسطینیوں کی نسل کشی اور قتل عام رکوانے کے لیے بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ رونالڈ لامولا نے غزہ میں نسل کشی کے لیے سینی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی طرف سے بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمے کی پہلی سماعت کے بعد کہا کہ غزہ ویرانہ بن چکا ہے اور عدالت کو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ لامولا نے مزید کہا کہ غزہ کے حالات کا تقاضا ہے کہ اس کے سلسلے میں فوری طور پر فیصلہ صادر کیا جائے، اسی لیے ہم اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ میں زیادہ ہولناک انسانی المیہ روکنے کے لیے اقوام متحدہ کے منشور کی شق نمبر 29 پر عمل کریں۔ جنوبی افریقہ کے وزیر قانون نے کہا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہے، یہودیوں کے خلاف نہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اراکین فلسطینیوں کو انسان نما جانور سمجھتے ہیں اور غزہ میں ان کے خاتمے کے خواہاں ہیں، واضح طور پر کہا ہے کہ صہیونی حکام کو نسل کشی روکنا ہوگی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیاب گر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے. سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے. کردار کو بھی ہم نے پھر ہم نے پرکھنا ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے. کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے. جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارک واقعہ کی 57-62 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. افرأیتم ما تمنون. اأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو، اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو، اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ سامعین، گزشتہ آیتوں میں قیامت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب ان آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت فرماتی ہے: کیا تم لوگوں نے اپنی خلقت میں خداوند عالم کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے؟ بس کس طرح سے اپنی دوبارہ خلقت کو غیر ممکن قرار دے رہے ہو؟ تمہارے علاوہ تم خود اپنے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ تم نے تو صرف اپنے نطفے کو ان کی ماں کے رحم میں ڈالا ہے اور بس، اور تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ 9 مہینے تک رحم مادر میں کس قدر تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں۔ کیا یہ ایک معمولی سے نطفے کو ایک انسان کامل میں تبدیل کرنا تمہارا کام ہے؟ اور کیا ان تمام مراحل میں تم نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ دوسری جانب، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے اندر اتنی قدرت و توانائی پیدا ہوئی ہے کہ اپنی موت کو آنے سے روک دے اور راہ فرار اختیار کر جائے؟ تمہاری موت و حیات تو خود تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی تم اپنے ارادہ و اختیار سے اس دنیا میں آئے ہو، اور نہ خود اپنے اختیار سے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے۔ جب تک تم کسی بھی طرح سے ان امور میں نہ شریک ہی ہو اور نہ ہی اختیار رکھتے ہو، تو پھر کس طرح سے اپنی دوسری خلقت کے بارے میں شک کر رہے ہو؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطری، عقلی اور منطقی سوالات کے ذریعے ہم خداوند عالم اور قیامت کے منکروں کے مردہ ضمیروں کو بیدار کر سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے جواب تک پہنچ جائیں اور حق کو قبول کر لیں۔ مخالفین کے شبہات اور شک و تردید کے مقابلے میں قرآن کریم کا طریقہ عقلی اور منطقی دلائل سے استفادہ کرنا ہے، نہ کہ توہین، استہزاء اور برا بھلا کہنا۔ انسان کی موت و حیات خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ انسان کو پیدا کرنے میں اور نہ ہی اس کو موت کی وادی میں بھیجنے میں کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور موت دینے والا خداوند عالم ہے۔ کوئی بھی شخص موت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا، کیونکہ اس پر تقدیر الہی غالب ہے۔ البتہ موت بھی تمام چیزوں کی طرح حکمت اور حساب و کتاب کی بنیاد پر ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 63 سے 67 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے:
أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں، تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے۔ سامن، قرآن کریم کی آیتیں فطرت میں خداوند عالم کی قدرت و توانائی کے ایک اور نمونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں: زمین میں پھول، پودے اور درختوں کا اگانا تمہارا کام ہے یا خدا کا؟ کیا تم اس دانے کو جسے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے زمین کے قلب میں بوتے ہو، اور جو پانی خداوند عالم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس سے سچائی کرتے ہو؟ دوسری جانب، ان پودوں پر سورج کا نور اور حرارت پہنچتی ہے، اور ان تمام عوامل کے توسط سے دانے کے رشد کرنے کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ مٹی، پانی، نور اور حرارت تمہاری طرف سے ہیں یا خداوند عالم کی جانب سے؟ اسی طرح سے دانا ایک طرف زمین کے اندر رشد و نمو کرتا ہے، تو دوسری جانب زمین کے پیٹ کو چاک کر کے اوپر نکلتا ہے اور پھر بڑھتا رہتا ہے۔ تو کیا اس دانے کو تم نے یہ تمام خصوصیتیں دی ہیں یا خداوند عالم نے؟ اگر خداوند عالم ان عوامل میں سے کسی ایک کو سلب کر لے اور پودا سوکھ کر بے وقت ہو جائے، تو تم کس طرح سے اسے سرسبز اور پربار کرو گے؟ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی قدرت کہ جو دنیا میں ایک دانے کی زمین کے اندر پرورش کرتی ہے اور زمین کا سینہ چیر کر سرسبز سبزیاں اگاتی ہے، وہی خدا قیامت میں ایک مردہ انسان کے معمولی سے بچے ہوئے ذرے سے اسے زندہ کر سکتا ہے۔ انسان کا عمل اور کام خلقت کے لیے زمینہ ساز ہے، کبھی وہ ایک نطفے کی رحم میں پرورش کرتا ہے تو کبھی ایک دانے کو زمین کے اندر رکھ کر، مگر جس نے اس نو مولود کو پیدا کیا ہے اور پودوں کی پرورش کرتا ہے وہ صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہے جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 68 سے 74 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔
کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ اب آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ سامن، یہ آیات کریمہ فرماتی ہیں، کیا دریاؤں اور سمندروں کے اوپر بادلوں کا قرار دینا اور ہواؤں کا صورت کے ساتھ چلنا کہ جو بادلوں کو اڑا کر زمین کے مختلف علاقوں میں لے جاتی ہیں، تو کیا یہ تمام کام انسانوں کا ہے اور وہ انجام دیتے ہیں؟ اگر چند برسوں تک بارش کا سلسلہ رک جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ خود تم پیاس کی شدت سے مر جاؤ گے اور خود تمہارے مویشی اور درخت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یا پانی تو برسے مگر دریا کے پانی کی طرح تلخ و کھارا ہو، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر بارش کا نزول نہ ہو تو پیڑ پودے نہیں اگیں گے، تو تم کیسے اس سے حاصل ہونے والی چیزوں سے استفادہ کرو گے؟ یا پیڑ کی لکڑی سے کس طرح سے ضرورت کے مختلف سامان بناؤ گے اور اس کو جلانے کے کام میں لاؤ گے کہ جو شعلہ ور ہوتی ہے اور مسافروں کے لیے اجالے اور گرمی کا سامان فراہم کرتی ہے، اور یہ خداوند عالم کی قدرت کاملہ کو یاد کرنے کا باعث بنتی ہے۔
سامعین، ان آیات الہیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاروں عناصر یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ سب کے سب خداوند عالم کے فرمان کے تابع اور خداوند عالم کی شناخت اور اس کی قدرت کی معرفت کے ذرائع ہیں۔ پانی کی خلقت کے بارے میں غور و فکر اور مخلوقات کے زندہ رکھنے میں اس کے اہم کردار کی جانب توجہ، بادلوں کے کام اور ہوا کے ذریعے زمین کے مختلف علاقوں میں منتقل ہونا، اسی طرح بارش کا برسنا، یہ سب کے سب انسان کو خداوند عالم کی یاد کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کے اندر شکریہ ادا کرنے کا مزاج پیدا کرتے ہیں۔ درخت پانی اور مٹی سے وجود میں آتے ہیں اور درخت کی لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں اور انسانوں کو حرارت و گرمی عطا کرتی ہیں، اور یہ خداوند عالم کی قدرت و توانائی کی اہم نشانیاں ہیں۔ ہمیشہ خداوند عالم کا ذکر کر کے اسے ہر طرح کے عجز و ناتوانی اور جہالت سے منزہ جانے، تاکہ قیامت کے رونما ہونے میں پروردگار عالم کی قدرت و توانائی میں شک و تردید سے دوچار نہ ہو۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی
بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں, رب جہاں, رب جہاں, رب جہاں,
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محبوب کو.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا,
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا.
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا.
اے رب جہاں, رب جہاں, رب جہاں, رب جہاں,
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر,
عباس کا پرچم ہو جس پر,
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
رکھ اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا,
ہو قید جفا میں اے مولا,
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نہ غموں کا کوہ گرا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا, ہے نام تیرا زخموں کی دوا,
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں,
کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں, اے رب جہاں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام, آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اپنے بچوں سے عدالت سے پیش آؤ جس طرح سے تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ نیکی اور محبت میں مساوات کے ساتھ سلوک کیا جائے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, زندگی میں انسان کے احساسات اور صاحب نظر افراد کی تحقیقات کی بنیاد پر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مذہب انسان کی زندگی میں بے حد زیادہ اہمیت کا حامل ہے. انسانی زندگی کے لیے ایک حقیقت اور ایسی چیز ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے. عقل انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حیوانی زندگی سے نکل کر ایک مہذب معاشرے اور پرامن زندگی کے حصول کے لیے اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ سہارا زندگی کے پیچیدہ راستوں پر مذہب کی صورت میں شمع بن کر اس کی رہنمائی کرتا ہے, اور کامیاب مہذب اور پرسکون زندگی گزارنے میں اس کا معاون بنتا ہے. جس کا کوئی مذہب نہ ہو اس کی زندگی بے معنی سی ہوتی ہے، جبکہ جو افراد مذہب سے وابستہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کا کوئی مقصد اور مفہوم ہوتا ہے۔ مذہب کے راستے پر چلتے ہوئے جب انسان خوش شناسی کی منازل طے کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو تلاش کر لیتا ہے۔ مذہب ایک عقلی ضرورت ہے اور عقل انسان کی زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، لیکن مذہب کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اگر ہم مذہب کو قبول نہ کریں تو مجبور ہوتے ہیں کہ عقل کو ملامت کریں، اس لیے کہ عقل کسی بھی ایسی بات کو نہیں مانتی جس کے پیچھے کوئی معقول علت نہ ہو۔ انسانی خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ انسان فطری طور پر آزادی چاہتا ہے، اپنی تمام تمناؤں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت اور شہرت کا بھوکا ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو تقریباً سبھی انسانوں میں پائی جاتی ہیں اور اس کا کوئی بدل اور اس میں کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی ہے۔ مذہب انسان کی زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل کا قابل اعتماد حل پیش کرتا ہے۔ مذہب سے وابستہ ہونے کے بعد انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے حقیقی خالق کو پہچان سکے، اور خدا سے وابستہ ہو کر انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک مصنف کے مطابق یہ ممکن ہے کہ مذہب کسی سائنسی مضمون کا درس نہ ہو۔ مذہب شاید فزکس اور کیمسٹری کا درس نہ ہو، جس سے انسان کی آسانی کے لیے نت نئی اختراعات سامنے آتی ہیں، مگر مذہب کی وجہ سے انسان نے اس راستے پر قدم بڑھایا ہے جو اس کی زندگی میں آرام، سکون اور آسائش لاتا ہے۔ مذہب انسان کی زندگی میں ایک اعتدال لا کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے رشتے میں ایک پیوند لگا سکتا ہے۔ مذہب انسان کے وجود میں ایک تحرک ایجاد کرتا ہے تاکہ وہ اپنی بقا کی پختگی کے لیے غور و خوض کرے اور اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے راستے تلاش کرے۔ انسان در حقیقت دو قوتوں کے درمیان گھرا ہوا ہوتا ہے، جن میں سے ایک خوبی اور نیکی اور انصاف، مساوات، محبت اور بخشش کا درس دیتی ہے۔ انسان خوشبختی کا طلبگار ہوتا ہے اور ایک راہ کا انتخاب کرتا ہے، جس راستے کا انتخاب صاحب نظر افراد اور علماء نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمال مقاصد کے حصول کے لیے صرف واحد راستہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہونے کے بعد ہی سامنے آتا ہے، مگر ایسا مذہب جو خرافات سے پاک ہو۔ وہ مذہب جسے اختیار کرنے سے انسان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ولیم جیمز کے مطابق انسان کی پریشانیوں کی مؤثر ترین دوا دین ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سلمان علی حیدری صاحب کریم پور جلال پور امبیڈکر نگر یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہم کو پسند ہیں، کیونکہ میرے لیے گویا یہ ایک مدرسہ ہے۔ میں نے بہت کچھ ریڈیو تہران سے سیکھا ہے۔ صبح امید میں برادر علی وقار حسین اختر صاحب بہت عمدہ مطالب پیش کرتے ہیں اور قرآن و احادیث کے مطالب کو بہت اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی معرفت، خلقت کی رانائیاں، اسوہ بشریت جیسے پروگرام بھی معلومات کا خزانہ ہیں اور مناسبتی پروگرام بھی بہت معیاری ہوتے ہیں۔ آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ اور سامعین محترم سلمان علی حیدری صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کیا ایک شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اسے ویل مچھلی نگل لے اور وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے لیے زندہ رہے؟ سائنس کا جواب نفی میں ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ برطانوی ملاح جیمز بارٹلی کو ویل مچھلی نے نگل لیا مگر وہ زندہ رہا۔ اس حیرت انگیز واقعے کا یہ پہلا دستاویزی ثبوت برطانوی بحریے کے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ ملاح کی حیثیت سے جیمز کا وہ پہلا سفر تھا۔ اس کا مچھلیاں پکڑنے والا جہاز ستارہ مشرق موافق ہواؤں کی وجہ سے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ وہ جنوبی اوکیانوس میں فاکلینڈ کے جزیروں سے 100 میل مشرق کی طرف تھا۔ فروری 1891 کی کوئی تاریخ تھی۔ اچانک جیمز نے چلانا شروع کر دیا، ویل مچھلی وہاں پھونکار رہی ہے۔ یہ مچھلی ان سے نصف میل کے فاصلے پر سطحیاب پر ابھری تھی۔ جہاز نے بادبان ڈھیلے کر دیے۔ مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے 3 کشتیوں میں سوار ہو گئے تاکہ ویل مچھلی کا شکار کر سکیں۔ جیمز بارٹلی کی لمبی کشتی سب سے پہلے ویل مچھلی کے قریب پہنچی۔ مچھیرے آہستہ آہستہ چپو چلا کر اپنی کشتیاں ویل مچھلی کے قریب لے گئے، پھر انہوں نے برچھیوں سے ویل پر کاری ضرب لگائی۔ بارٹلی اور اس کے ملاح ساتھی غیظ و غضب سے بھری ویل مچھلی سے پیچھے ہٹے تاکہ وہ اس کی دم سے بچ سکیں۔ ویل مچھلی کی دم پانی پر لگتی تو جھاگ کے چھینٹے اڑنے لگتے۔ وہ تیر اور بھالوں سے زخمی ہو کر تڑپ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ایسا دکھائی دیتا تھا کہ قسمت ملاحوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ ویل نے سمندر میں غوطہ لگایا اور پیچھے کے دم سے 500 فٹ لمبی لہر پیدا ہوئی، اور پھر خلاف توقع یہ لہر ختم ہو گئی۔ یہ اچھا شگون نہیں تھا۔ مچھلی اوپر آ رہی تھی، اب زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ملاح اپنی اپنی کشتیوں پر مستعد ہو گئے تاکہ بوقت ضرورت خود کو کسی متوقع حملے سے دور لے جا سکیں۔ پھر اچانک سمندر پھٹ پڑا۔ ویل کے دوبارہ نمودار ہونے پر زبردست لہر پیدا ہوئی اور وہ جسمانی کرب سے بے چین ہو کر اچھلی۔ خون کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی سرخ ہو گیا۔ جہاز نے کشتیوں کے ملاحوں کو اوپر کھینچ لیا، لیکن 2 ملاح غائب تھے، جن میں سے ایک جیمز بارٹلی تھا۔ جہاز پانی کے اتار چڑھاؤ میں ڈوب رہا تھا۔ اس منحوس دن سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے مچھلی جہاز سے 400 گز کے فاصلے پر سطح سمندر پر ابھری۔ ملاحوں نے جلدی سے ایک رسے کا بندوبست کیا، پھر وہ اسے رسے سے باندھ کر آہستہ آہستہ کھینچ کر جہاز کے قریب لے آئے۔ گرم موسم کے پیش نظر مچھلی کو چیرنا پھاڑنا ناگزیر تھا، لیکن ان کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے 1000 ٹن وزنی ویل کو جہاز پر لادا جا سکتا، اس لیے انہوں نے سمندر ہی میں اس کی کھال اتارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ چربی حاصل کر سکیں۔ یہ خطرناک کام تھا کیونکہ سمندر میں خون پھیلنے سے کئی شارک مچھلیاں موقع پر پہنچ کر ان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھیں۔ رات کے 11 بجے سے پہلے جب جہاز کے تھکے ماندے ملازم لالٹینوں کی روشنی میں ویل کا میدہ اور جگر نکال کر جہاز کے عرشے پر رکھ رہے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ میدے میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی زیرو سانس لے رہی ہو۔ چنانچہ جہاز کا کپتان جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر نے میدے میں سوراخ کیا۔ اس سوراخ سے بوٹ پہنے ہوئے انسانی پاؤں نظر آئے، اور پھر جلد ہی انہوں نے گمشدہ ملاح جیمز بارٹلی کو ویل کے پیٹ سے نکال لیا۔ وہ بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا، لیکن ابھی زندہ تھا۔ ڈاکٹر نے حکم دیا کہ بارٹلی کے جسم پر سمندر کے پانی کی ایک بالٹی ڈالی جائے۔ بارٹلی ہوش میں آنے کے بعد ہزیان میں آل فال بکنے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رہا، جیسا کہ ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا اور تمام ملاحوں کے اس پر دستخط تھے۔ بارٹلی کے ہوش و آواز درست ہونے لگے، پھر کہیں 1 ماہ بعد وہ اپنی آپ بیتی سنانے کے قابل ہو سکا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کی کشتی غرق ہونے لگی تو ہوا میں اچھلا اور پھر سمندر میں گر گیا۔ سمندر کے پانی میں ویل نے اپنا محیب منہ کھولا ہوا تھا اور وہ آہستہ آہستہ اس کے حلق میں اتر گیا۔ جب ویل اسے نگل رہی تھی تو وہ خوب چلایا۔ ویل کے جبڑوں سے گزرتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے چاقو چبھوئے جا رہے ہوں۔ اس کے بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی پھسلن سے نیچے لڑک رہا ہے، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ کپتان کے کیبن میں وہ تقریباً ایک گھنٹے بعد ہوش میں آیا۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 15 گھنٹے رہا۔ اس عرصے میں اس کے جسم کے تمام بال گر گئے اور اس کی جلد غیر معمولی طور پر سفید ہو گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے تقریباً اندھا ہو گیا۔ اس نے بقیہ زندگی اپنے وطن میں گزار دی۔ دنیا کے اکثر حصوں سے ڈاکٹرز اسے دیکھنے کے لیے اور اس کی محیر العقول آپ بیتی سننے کے لیے آتے رہے۔ وہ اس حادثے کے 18 سال بعد تک زندہ رہا اور اس کے مقبرے پر اس کی آپ بیتی درج ہے اور آخر میں لکھا ہے، جیمز بارٹلی 1870 سے 1909 تک، یونس ثانی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بقی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین، اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك، أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري، كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے. اور میں ظالموں کی سختی, حسد کرنے والوں کے مکر, ستمگاروں کے ستم سے خدا کی پناہ لیتی ہوں. میں حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اس کی حمد کرتی ہوں. خدایا تو وہ یکتا ہے جس کا کوئی شریک نہیں, اور وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں. تیرے حکم میں تضاد نہیں اور تیری سلطنت میں اختلاف نہیں. میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ اپنے عبد خاص اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ پر رحمت فرما. مجھے شکر نعمت کی توفیق دے جس سے تیری رضا حاصل کر سکوں, اور مجھے اپنی فرما برداری کرنے, عبادت کو لازم پکڑنے, اور اپنے فضل و کرم سے اپنے اجر و ثواب کا حقدار بننے میں میری مدد فرما. مجھ پر رحم فرما تاکہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں جب تک زندہ رہوں, اور مجھے اس کی توفیق دے جو میرے لیے مفید ہے جب تک باقی ہوں, اور اپنی پاک کتاب کے لیے میرا سینہ کھول دے, اور اس کی تلاوت کے ذریعے میرے گناہ کم کر دے. میری جان اور میرے دین میں سلامتی عطا فرما, اور اہل انس کو مجھ سے خائف نہ کر, اور میری باقی زندگی میں